الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم ما وايا عند شدائد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا أني ولو آية صدق الله العظيم وصدق النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قریب سے قریب تر ہو کر بیٹھ جائیں کیونکہ قریب بیٹھ کر سننا یہ زیادہ مفید ہوتا ہے سننے کے لیے اور باتیں جلدی ذہن نشین ہوتی ہیں. ابھی شیطان تو مقید ہے, اب اس کو ہم کہہ نہیں سکتے, اس لیے کیا ہے آپ آ جائیں اور درس حدیث سے مستفید ہوں. یہ ہماری درس حدیث کی چوتھی مجلس ہے. ہم نے پانچ حدیثیں ختم کی ہیں امام نووی کی الاربعین للنوویہ سے. آج ہم چھٹی حدیث لیں گے اور اس سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں یا اس میں جو فرمودات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس کی تشریح ہوگی انشاءاللہ. یہ آپ کے لیے کلاس ہوتی ہے, یعنی آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ بغیر کسی تردد کے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ تفصیل طلب کر سکتے ہیں. کیونکہ مجلس مختصر ہوتی ہے اس لیے جواب مختصر سے ہوں گے, لیکن انشاءاللہ آپ مطمئن ہوں گے. آج ہم چھٹی حدیث لے رہے ہیں. عن ابی عبداللہ عن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى من الشبهات فقد استبرأ من عرضه وماله ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام الا ان لكل ملك حمى وحمى الله محارمه الا في كل جسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے, اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال بالکل واضح ہے, حرام یہ بھی بالکل واضح ہے, اس کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شبہ میں ڈالنے والی. تو جس نے شبہات سے اپنے آپ کو دور رکھا اس نے اپنے آپ کو, اپنے مال کو, اپنی عزت کو محفوظ کر لیا, اور جس نے اپنے آپ کو شبہات میں ڈالا گویا کہ اس نے اپنے آپ کو حرام میں ڈالا. اور انسان کی مثال ایسے ہے جیسے وہ کسی چرواہے کی طرح ہے جو اپنی بکریوں کو دوسروں کی کھیتی میں چرنے سے منع کرتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی بکریاں دوسروں کی کھیتی میں چر لیں. ہر ملک کی ایک حدود اور بارڈر ہوتی ہے, اور اللہ کے اسلام کی حد اور بارڈر اللہ کی حرام کردہ چیزیں. تو جس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوتا ہے. اور خبردار, انسان کی جسم میں ایک ٹکڑا ہے, گوشت کا لتڑا ہے, اگر وہ صحیح رہتا ہے تو انسان کا پورا جسم کیا رہتا ہے, صحیح رہتا ہے. اگر وہ خراب ہو جائے تو انسان کا پورا کاروبار اور پورا جسم برباد ہو جائے. الا وہی القلب, آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ ٹکڑا دل ہے. حدیث آپ کے سامنے ہے, بالکل واضح ہے. میں آپ کو اب اس کی تشریح بیان کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے حلال چیزوں کو بیان کر دیا کہ یہ حلال چیزیں, حرام چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا کہ یہ حرام ہے. حرم علیکم المیسر والخمر, اللہ تبارک و تعالی نے شراب اور زنا اور اسی طریقے سے جوا شراب کو حرام کر دیا. وَقُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَّا رَزَقْنَاكُمْ, جو اللہ نے تمہیں رزق حلال عطا کیا اس کو کھاؤ. لیکن اس کے درمیان کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ بندہ شبہ میں پڑ جاتا ہے, اور انہی شبہات کے بارے میں سوال بھی ہوتے ہیں کہ آیا کہ میں اس صورت میں کیا کروں. شبہات کہتے ہیں جس کے حلال ہونے میں اور حرام ہونے میں شک ہو, آیا کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام. جیسے مثال کے طور پر بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بیئر, جو بیئر ہے یہ حلال ہے یا حرام, کیونکہ اس میں نشہ نہیں ہے. دوسری بات, وہ معدے کے لیے تھوڑا ٹھنڈک بھی دیتا ہے, تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ مفید بھی ہے, اس میں نشہ بھی نہیں ہے, آیا کہ حلال ہے یا حرام. تو اس کو کہتے ہیں شبہات. جب تک شبہات کے بارے میں پورے طور پر یقین نہ ہو جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام, تو اس سے بچنا ضروری ہے, کیونکہ محدثین کرام میں بھی اس میں اختلاف کیا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ شبہات یہ حرام میں داخل ہے, کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من استبرا منہ من اتقا من المحارم, جو محارم سے شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لیا. اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حرام ہے, اور بعض محدثین کہتے ہیں نہیں, شبہات یہ کیا ہوتے ہیں, حلال ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حرام میں پورے طور پر داخل نہیں, نہ ہی حلال میں داخل ہیں. تو جو چیزیں حلال اور حرام میں داخل نہیں ہوتی ہے وہ مباحات کے قبیل سے ہوتی ہیں, اس لیے کیا ہے وہ حلال ہے. لیکن تقوی کا تقاضا کیا ہے, مجھے اس بارے میں کچھ غور و خوض کرنی پڑی. مجھے وہ واقعہ یاد آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھگڑا ہو گیا دو صحابہ کے درمیان ایک بچے کے بارے میں. عبد بن زمعہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے درمیان جھگڑا ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ جو لڑکا ہے یہ میرے بھائی کا بیٹا, عتبہ بن ابی وقاص کا لڑکا ہے. اور عبد بن زمعہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ, یہ میرے بھائی کے بستر پر پیدا ہوا ہے, اس لیے یہ میرا بھائی ہے. حضرت سعد بن وقاص نے دلیل دی, یا رسول اللہ اس بچے کو دیکھیے میرے بھائی کی طرح ہے یا نہیں ہے, پورے طور پر میرے بھائی کے مشابہ ہے, اس لیے میرے بھائی کا لڑکا ہے. حضرت عبد بن زمعہ نے کہا کہ نہیں, یہ میرے بھائی کے بستر پر, میرے والد کے بستر پر پیدا ہوا ہے, اس لیے کیا ہے یہ میرا بھائی ہے. اللہ اکبر. جب یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دیکھیے. سرکار فرماتے ہیں عبد بن زمعہ, یہ جو بچہ ہے یہ تیرا بھائی ہے, لے جا, کیونکہ تیرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے. اور سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ اے سعد بن ابی وقاص, زانی کے لیے کیا ہے, پتھر ہیں, کیا ہے, پتھر ہیں, اور اس کو کوئی اولاد نہیں دی جاتی. پھر یہ نبی کریم کا فیصلہ ہو گیا. حضرت سودا بنت زمعہ, جو حضرت عبد بن زمعہ کی بہن تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. سرکار نے کہا اے سودا, تم اس سے پردہ کر. حکم کس کے لیے ہوا تھا, کہ وہ ان کا بھانجا یا بھائی بنتا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہات سے بچانے کے لیے, کیونکہ اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی کی پورے طور پر شبی ملتی تھی, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ, جو نبی ام المومنین تھی, فرمایا اس سے پردہ کرو. تو شبہات سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر شبہات میں پڑے تو اس صورت میں جان مال اور ایمان کا خطرہ ہوتا ہے. بہت سے ایسی چیزیں آتی ہیں ہمارے سامنے عقائد کے بارے میں یا دوسری چیزوں کے بارے میں, تو اس صورت میں شبہ جہاں ہو تو اس سے بچنا چاہیے, کیونکہ یہ تقویٰ ہے. یہ بات ہو گئی, حلال ایک چیز ہے, حرام ایک چیز ہے, بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جو حلال اور حرام کے درمیان ہمارے سمجھ میں نہیں آتی, تو اس صورت میں ان کے بارے میں پوچھ لیا جائے. جب آپ کو سیٹسفائیڈ جواب مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ملک کی ایک بارڈر ہوتی ہے، حدود ہوتی ہے نا، اس کو پاس کرنے کے لیے پاسپورٹ چاہیے. تو ہر ملک کی ایک بارڈر ہوتی ہے، وَحَمَ اللَّهُ مَحَارِمَهُ، اور اللہ کی بارڈریں جو ہیں وہ اس کی حرام کردہ چیزیں. اسلام نے ہمیں ایک دائرہ دیا. ہم سوچتے ہیں کہ اسلام نے کچھ چیزیں منع کر کے ہم پر ظلم کیا، نہیں، میں بولتا ہوں اسلام نے وہ چیزیں حرام کی ہیں جن کے بارے میں اس کو پورے طور پر پتا ہے کہ یہ معاشرے کو تباہ کرنے والی ہے. مثال کے طور پر اسلام نے شراب حرام کر دیا. کیا کوئی ذی عقل آدمی کبھی یہ سوچتا ہے کہ میں شراب پیوں، یا کسی کو پسند کرتا ہے؟ بلکہ شرابی بھی چھپ کر پیتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، باقی جو اپنے آپ کو بے عزتی پر اتر آئے تو بے حیا باش ہر چی کھائی کن. شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا، کیوں؟ اس کے اندر نقصان ہے. زنا کوئی پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ پسند کرتا ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے نہیں پسند کرتا، اس لیے کیا جھگڑے کا باعث ہے اور اس کے اندر فساد ہیں. بچے ایسے پیدا ہوں گے جو روڈ پر گھومنے والے ہوں گے، ان کی کوئی نشاندہی نہیں کر سکتا، اس لیے حرام قرار دیا. چوری، کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا مال چوری ہو جائے؟ نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا. اسلام کا ہر قانون عقل کے ترازو پر بھی پورا اترتا ہے اور معیار دنیا پر بھی پورا اترتا ہے. کوئی ایسی چیز لا نہیں سکتا انسان جو جس میں یہ کہتے کہ اسلام نے اس کو منع کیا ہے اور اس کے اندر انسان کا فائدہ ہو، کوئی چیز نہیں ہے. آپ پورے طور پر تحقیق کر لیں، اگر ملے تو آپ لا کر بتائیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں نشاندہی کی جائے گی. تو اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں وہ اس میں انسان اور انسانیت دونوں کے لیے فائدہ ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنا پیارا قول ہے، فی کل جسد مدغۃ اذا صلحت صلح الجسم کلہ واذا فسدت فسد الجسم. سرکار فرماتے ہیں کہ ہر دل میں ایک ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا لتڑا ہے، اگر وہ صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور وہاں اگر کوئی خرابی پیدا ہوئی تو پورا جسم تباہ ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، اور وہ ٹکڑا جو ہے وہ دل ہے. کتنی پیاری حدیث ہے، اگر انفیکشن اٹھتا بھی ہے تو دل سب سے پہلے ذمہ دار ہوتا ہے، اگر معاشرہ بگڑتا بھی ہے تو دل سب سے پہلے ذمہ دار ہوتا ہے. جس میں انسانی سے کوئی تعفن کی بو آتی ہے تو دل میں اگر کچھ پرابلم ہو اور وہ پورے طور پر خون کو سپلائی نہ کر سکے تو اس صورت میں جسم پریشان ہوتا ہے. نبی کریم کی حکمت پہ قربان جائیں ہم کہ انہوں نے نشاندہی کر دی کہ تم دل کو صاف رکھو، دل کو آئینہ بناؤ، ذکر الہی سے اس کو منور کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر چیز صحیح رہے گی. تو یہ دل جو ہے نا، اسی لیے کہا گیا عربی میں اس کو قلب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قلب کا معنی ہوتا ہے الٹنے پلٹنے والی چیز. آپ کو دو پل میں کہے گا کہ یہ کر لو اور دو پل میں کہے گا نہیں یہ اچھا نہیں ہے، تمہارے حق میں اچھا نہیں. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں، نبی کریم نے ہمیشہ دعا کی، یا مقلب القلوب قلب قلوبنا الی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک. اے دلوں کو پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو تیری عبادت کی طرف لگا دے. اے دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دل اپنی طرف پھیر لے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں فلاح یاب ہو جائیں. یہ کون سی حدیث تھی؟ چھٹی حدیث. اب ہم ساتویں حدیث لیتے ہیں. ساتویں حدیث حضرت تمیم داری سے مروی ہے. ایک ہی حدیث ہے، ان صحابی سے صرف ایک حدیث مروی ہے. یہ آپ نقطہ سماعت کیجئے گا، یہ صحابی جو ہیں جن سے میں حدیث روایت کر رہا ہوں، ان ابی رقیہ اوس بن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. قلنا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المؤمنین وعامتہم. رواہ البخاری والمسلم. یہ حضرت تمیم الداری سے ایک ہی حدیث مروی ہے. بہت مشہور صحابی ہیں جنہوں نے رقیہ کیا تھا، سب سے پہلے جنہوں نے سورہ فاتحہ سے علاج کیا تھا لوگوں کا، یہ صحابی ہیں. اور ان کی صرف ایک حدیث ہے، جتنی بھی کتابیں حدیث کی چھان لے ایک حدیث ملتی ہے ان کی. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین جو ہے یہ نصیحت ہے. مختصر سی بات جامع بات، دین جو ہے نا، دین اسلام یہ نام ہے نصیحت کا. ہم نے کہا، صحابی فرماتے، ہم نے کہا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ فرمایا للہ، اللہ کے لیے، ولی کتاب ہی، اور اللہ کی کتاب کے لیے، ولی رسول ہی، اور اللہ کے رسول کے لیے، ولی ائمت المسلمین، اور مسلمان اماموں کے لیے، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے جو نصیحت ہے وہ دین ہے. اب ہم ہر ایک کی تشریح کرتے ہیں کہ دین نصیحت کس کو کہتے ہیں. نصیحت کہتے ہیں حیازت حظ وافر لأی شخص، کہتے ہیں کہ اچھی چیز کو کسی کے ساتھ ملحق کر دینا وہ نصیحت ہے. تو اللہ کے نصیحت کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، اس کی تعظیم کریں، اس کی عبادت کریں، اس نے جو ہمیں حکم دیے ہیں اس کو بجا لائیں، اس نے جس چیزوں سے ہمیں روکا ہے وہ ادا کریں. یہ اللہ کے لیے نصیحت ہے. رسول کتاب کے لیے نصیحت کیا ہے؟ کتاب کے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اس کا احترام کریں، اس میں جو چیزیں وارد ہوئی ہیں اس پر پورا ایمان لائیں، اور اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی گستاخی کرے تو ہم اس کو کیا ہے، بخشیں نہیں. اسی طریقے سے کتاب کے لیے یہ ہے کہ ہم اس کو پورے طور پر ادائیگی کے ساتھ پڑھیں، اس کے ساتھ کوئی غلطی نہ کریں، اور قرآن کو دل کے قریب رکھیں. یہ اس کے لیے نصیحت. پھر اس کے بعد رسول کے لیے نصیحت کیا ہے؟ فرماتے ہی رسول کے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم ان کو خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر مانیں، اللہ کا محبوب مانیں، ان کے شان میں ادب و احترام سے پیش آئیں، جب ان کا نام لیں تو محبت اور عقیدت سے لیں، جب ان کی حدیث پڑھیں تو ان پر پورا ایمان رکھیں. ہمارے دل، ہمارے بچے، ہمارے والدین، ہمارے مال اور ہمارے جتنے بھی محب چیزیں ہیں، سب سے بڑھ کر ان کو تعظیم دیں اور ان کو سب سے بڑھ کر مانیں. یہ ان کے لیے نصیحت ہے. اللہ کے رسول کی شان میں جو گستاخی کرے ہم اس کا بائیکاٹ کریں. اگر ہو سکے، سمجھا سکے تو سمجھائیں، اور اگر نہ سمجھے تو پھر اس میں حضرت عمر کا قول، سرکار عمر فرماتے ہیں بخدا اگر رسول مجھے اجازت دیں تو گستاخان رسول کا سر میں اپنی تلوار سے قلم کر دوں. تو یہ ہے اللہ کے رسول کے لیے نصیحت. پھر اس کے بعد ائمہ مسلمین کے لیے کیا ہے؟ کہ ہم ان کی نصر و حمایت کریں، ہم ان کے ساتھ رہیں، اگر ان کو کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اس پریشانی کا علاج کریں، اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس ضرورت کو پورا کریں، اگر وہ کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں تو اس کو بجا لائیں. یہ ہے ائمہ مسلمین کے لیے. اور عام لوگوں کے لیے نصیحت کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امر بالمعروف کہتے ہیں کسی کو بھلائیوں کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کہتے ہیں کسی کو برائیوں سے روکنا. یہ کیا ہے؟ ضروری چیز ہے، اور یہ عام لوگوں کے لیے نصیحت ہے. سرکار کی حدیث بہت ہی جامع، الدین والنصیحہ. دین کیا ہے؟ نصیحت کا نام ہے، اور نصیحت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اس کی کتاب کے لیے ہے، ائمہ مسلمین کے لیے ہے، اور عام لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے. یہ چھٹی حدیث، ساتویں حدیث تھی امام نووی کی. ایک اور حدیث لیتے ہیں، اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه فمن فعل منهم فقد استبرأ دمه فقد استبرأ دمه وعرضه بني وحقهم على الله. حضرت ابن عمر کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے لوگوں سے اس وقت تک قتال کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، نماز قائم کر لیں، زکات دے دیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مال، ان کے سامان کو مجھ سے محفوظ کر دیا ہے، اور ان کے اوپر وہی حکام مرتب ہوتے ہیں جو مسلمانوں پر ہوتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اشخاص کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا حق ہے کہ ان کو جنت دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دور میں حدیث کی یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف اعمال کا نام اور اہل قبلہ کا نام ہی مسلمان ہے، نہیں، یہ اول دور کی حدیث ہے، جب لوگ کفار تھے، جب لوگ پوجا کرتے تھے بتوں کی، جب لوگ اللہ کے دین کو نہیں مان رہے تھے، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تین چیزیں کر لو تم لوگ مسلمانوں کی طرح ہو جاؤ گے، کیونکہ شرک سے جب وہ باز آ جائیں گے تو اس صورت میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب خدا کی محبت پیدا ہو جائے گی تو اس صورت میں اس کے تمام اعمال بھی بجا لائیں گے۔ اس لیے ان کو کہا گیا کہ پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو، تو اس صورت میں تم دین کے اندر داخل ہو جاؤ گے، اور یہ دین ایسا دین ہے اس کی چاشنی کسی کو مل جاتی ہے تو اس صورت میں وہ تمام احکام خود بخود آٹومیٹک بجا لاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو اس صورت میں ان کے اموال ہم سے محفوظ ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے، زکات کا جو مسئلہ ہے یہ حضرت ابو بکر کے دور میں بہت ہی زیادہ فروغ پایا، کیونکہ لوگوں نے زکات دینے سے منع کر دیا اور کہا یہ تو ٹیکس ہے، ہم ٹیکس کیوں دیں؟ اللہ اکبر، حضرت عمر نے اس وقت کہا تھا کہ سیدنا ابو بکر اس وقت لوگ کیا ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، اس لیے تھوڑے دن کے لیے زکات کو روک دیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے یہی حدیث سنائی، کہا کہ زکات اور نماز کو اللہ نے ایک جگہ جمع کیا ہے، زکات اسی طریقے سے فرض ہے جس طریقے سے نماز فرض ہے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ مَنَعُونِ اِقَالًا كَانُوا يَوَدُّونَ فِي أَثْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لَوْ قَاتِلَنَّهُمْ۔ حضرت صدیق اکبر کا یہ سنہری قول آج بھی کتابوں میں محفوظ ہے، فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر ان لوگوں نے ایک اونٹ کی رسی دینے سے منع کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیتے تھے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ اور زکات ہے کیا؟ زکات یہ ہے کہ زکات کہتے ہیں پاک کرنا، یعنی اپنے اموال کو گندگیوں سے پاک کرنا، یہ زکات ہے۔ اگر سب کچھ ہونے کے باوجود اگر آپ زکات نہیں دیتے ہیں تو اس صورت میں مال کیا ہو جاتا ہے؟ سڑنے لگتا ہے، اس کے اندر تعفن پیدا ہو جاتا ہے، خون کی نمائش ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ اگر وہ بچے کھاتے ہیں تو بیرارہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر زکات اس لیے فرض کی گئی تاکہ تمہارے امیروں سے وہ حق لیا جائے اور غریبوں کو لوٹا دیا جائے۔ یہ زکات کوئی اپنے لیے تو نہیں لیتا ہے نا، یہ زکات کس کے لیے ہوتی ہے؟ ہمارے ہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی غریب ہو تمہارے قریب والا تو سب سے پہلے تم اس کو زکات دو تاکہ کیا ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، اگر تمہارے قریب کوئی نہیں ہے تو تم اپنے محلے میں دیکھو، محلے میں نہیں ہے تو گاؤں میں دیکھو، اور گاؤں میں نہیں ہے تو تم اپنے شہروں میں دیکھو، اگر وہاں نہیں ہے تو پھر اس صورت میں زکات فنڈ میں جمع کر دو۔ یہ زکات ایک ایسی چیز ہے اگر ہر مسلمان کما حقہ اگر ادا کر دے تو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں مسلمان غریب رہیں گے ہی نہیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیجیے، آپ دیکھ لیجئے، ویب سائٹ پر چلے جائیے، کتنے ملینئر ہیں مسلم، کتنے ملک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب نوازا ہے، لیکن کما حقہ پہنچتی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم شبہ میں پڑ جاتے ہیں کس کو دیں کس کو نہ دیں یہ وہ، تو اس صورت میں ہمیں چاہیے کہ ایسے نمائندے کو منتخب کریں جو اپنے ہاتھ سے زکات تقسیم کرے۔ صحیح، سرکار کا یہی طریقہ تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جو لوگ تھے ان کو بھیجتے تھے کہ جاؤ فلاں آدمی کا حساب لگاؤ اور حساب لگا کر ان سے زکات وصول کرو۔ صحابہ، مجھے ایک حدیث مجھے میری نظروں سے گزری، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کو جب زکات کا کہا گیا تو اس صورت میں جب اللہ کے رسول کا عامل وہاں پہنچا اور کیلکولیٹر کیا تو وہاں پر ان کو ایک اونٹ کا بچہ واجب ہو رہا تھا کہ یہ اونٹ کا بچہ جو ہے یہ زکات میں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ صحابی کہنے لگے کہ مجھے یہ منظور نہیں کہ میں اونٹ کا بچہ دوں، میری یہ اونٹنی ہے بہت دودھ دیتی ہے، لے جاؤ اللہ کی راہ میں اس کو لے جاؤ۔ صحابی نے کہا نہیں، آپ کا جو حساب نکل رہا ہے وہ لوں گا۔ اللہ اکبر، وہ صحابی اللہ کے دین کے اتنے محبت رکھنے والے تھے، اپنی اٹھنی کو کشا کشا لے کر نبی کے بارگاہ میں چلے آئے، کہا اے اللہ کے رسول میرے اوپر ایک اٹھنی کا بچہ واجب ہو رہا تھا، میں یہ اٹھنی دے رہا ہوں لیکن یہ آپ کے عامل لے نہیں رہی۔ سرکار نے فرمایا اگر تم دل سے دے رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اٹھنی کو تمہارے لیے آخرت میں ذریعہ بنائے گا نجات کا۔ اسی لیے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کا فرمان ہے کہ تم اس وقت تک بھلائی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے دل کے قریب چیزوں کو خرچ نہ کرو۔ اس لیے کیا ہے، ضروری ہے کہ ہم اپنے اموال کو پورے طور پر کیلکولیشن کر کے زکات نکالیں اور حقداروں کو پہنچائیں. اس وقت جو حالات ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زکات دینے والے تھے, آج کل لینے والے ہو گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے, رحم فرمائے اور ہمیں آسمانی آفتوں سے محفوظ رکھے. پھر یہ حدیث پوری ہو گئی مکمل. ایک سوال تھا کسی صاحب نے کیا ہے کہ ان کو شوگر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے ہر مسلمان کو نجات عطا فرمائے, اور ان کا خیال تھا کہ یہ روزہ رکھے یا نہیں. تو صورت میں اگر کسی مسلمان ڈاکٹر, جو مسلمان ڈاکٹر ہے, اس سے مشورہ کریں, دیندار ہو, اگر وہ کہتے کہ ہاں آپ روزہ نہ رکھیں تو صورت میں مؤخر کر دیں, اور اگر وہ کہتے آپ کو بالکل بری ذمہ قرار دے تو صورت میں آپ کا روزہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کیا ہے, اسلام میں ایک حکم ہے یسرو ولا تعسرو, کہ تم آسانیاں کرو سختیاں نہ کرو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جان سے بڑھ کر تکلیف میں نہیں ڈالتا, جتنی اس کی وسعت ہوتی ہے اس کو اتنا ہی ڈالتا ہے. اگر انسان کو خود پتا ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے, اور اگر اس کو پتا ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. اس لیے اپنے حالات پر غور کر کے وہ اپنے آپ ڈیسائز کرے کہ میرے اندر اتنی ہمت ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس صورت میں کیا ہے, روزہ معاف ہے, اور اگر بالکل نہیں رکھ سکتا تو اس صورت میں جو روزے کا کفارہ ہے مسکین کو کھانا کھلانا, وہ مسکین کو کھانا کھلا دے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے, یا مسکین کو کھانا کھلانے کے پیسے کسی یتیم بچے کو مدرسے میں دے دے, اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزے کا ثواب عطا فرمائے. اسلام جو ہے نا ہمارا آفاقی دین ہے, اس میں ہر چیز کا علاج ہے پورے طور پر. اگر ہم پورے طور پر اسلام کو سمجھیں نا تو ہر چیز کا علاج ہے, اور شوگر کا بھی علاج انشاءاللہ ملے گا. کچھ ادویات ہیں, کچھ دعائیں ہیں, آپ حضرت سے رابطہ کریں گے, ہمارے امام صاحب سے آپ کو کچھ دعائیں بتائیں گے, انشاءاللہ آپ ان دعاؤں کو وقت وہ ریگولر پڑھیں اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. تبیان لکل شئین, ہمارے پاس قرآن ہے جو ہر چیز کا علاج ہے. جب ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں تو ہمارے روحانی قرآن کا ہمارے کام آتا ہے. تو پہلے دنیاوی علاج کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جب یہ نہ ہو تو روحانیت کا سہارا لیا جائے, انشاءاللہ روحانیت ہمارا بیڑا پار لگائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے, ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے جو ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں ان مصیبتوں کو ٹالے اور ان کا علاج فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اے مدینے کے شہر یار سلام, اے زمانے کے تاجدار سلام, اے زمانے کے تاجدار سلام, میرے اللہ کے نگار سلام, میرے اللہ کے نگار سلام, دست قدرت کے شاہ کا سلام, دست قدرت کے شاہ کار سلام, اے مدینے کے شہر یار سلام, اے زمانے کے تاجدار سلام, موتیوں کو سجا کے پلکوں پر, موتیوں کو سجا کے پلکوں پر, کہتی ہے چشم اشک بار سلام, کہتی ہے چشم میں اشک بار سلام مدینے کے شیر یار سلام زمانے
اٹھے مدینے میں کب بلاؤ گے
کہتا ہے انتظار سلام تم سے کہتا ہے انتظار سلام مری تیرے یار سلام زمانے
اپنے اختر کا لو سلام شاہ
تم پہ اے جان اے قرار سلام تم پہ اے جان اے قرار سلام مدینے کے شہر یار سلام زمانے کے تاجدار
صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علیہ صلاتہ و سلامن علیکہ یا رسول اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین والدارین ربنا غفر لنا ربنا غفر لنا ربنا غفر لنا اللہم آتینا علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا برحمتك وبرحمت حبيبك صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا نبينا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وبارك وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا نبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم واله الكرام وابنه الكريم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم